احمده واصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اصولی طور پر سورہ تغابن کے درس پر ہمارے اس منتخب نصاب میں مباحث ایمانی کی تکمیل ہو جاتی ہے، یعنی ایمان کی حقیقت و ماہیت، ایمان کے لیے قرآن حکیم کا مخصوص طرز استدلال، ایمانیات ثلاثہ کی تشریح اور ایمان کے لوازم و ثمرات. یہ وہ مضامین ہیں جو پچھلے چار برسوں کے حوالے سے کسی حد تک واضح ہو چکے ہیں. بھائی، ہم منتخب نصاب کے اس دوسرے حصے میں ایک مزید صورت شامل کی گئی ہے جس کا خصوصی مضمون ہے ایمان بالآخرہ یا ایمان بالمعاد، یعنی سورہ قیامہ. اس کا سبب یہ ہے کہ جیسے کہ حقیقت ایمان کے تمہیدی مباحث میں عرض کیا گیا تھا، اگرچہ اصولی اور نظری اور علمی اعتبار سے اصل ایمان ایمان باللہ ہے اور ایمان بالرسالت اور ایمان بالآخرہ اسی کی فروع ہیں، لیکن انسان کے عمل پر، اس کے اخلاقی رویے پر ایمانیات ثلاثہ میں سے جس ایمان کا اثر سب سے زیادہ پڑتا ہے اور گہرا مترتب ہوتا ہے وہ ایمان بالآخرہ ہے. اگر باعث بعد الموت، حشر و نشر، حساب کتاب، جزا و سزا، جنت و دوزخ کا یقین موجود ہو تو انسان کا عمل تیر کی طرح سیدھا ہو جائے گا، اور اگر اس یقین میں کمزوری ہو یا اسے کسی غلط نظریے یا خیال جیسے شفاعت باطلہ کا عقیدہ اس کے ذریعے غیر مؤثر کر دیا جائے تو پھر انسان کے عمل کو درست کرنے والی کوئی شے نہیں. یہ سورہ قیامہ جو قرآن حکیم میں 29 پارے میں وارد ہوئی ہے، 2 رکوعوں پر مشتمل ہے اور نزول کے اور زمانہ نزول کے اعتبار سے ابتدائی مکی دور سے تعلق رکھتی ہے. اس منتخب نصاب میں اس سے متصلاً قبل سورہ تغابن وارد ہوئی، وہ مدنی سورت ہے اور مدنی دور کے بھی نصف آخر سے متعلق ہے. ان دونوں سورتوں کے اسلوب اور سٹائل کے موازنے اور تقابل سے مکی اور مدنی سورتوں کے اسلوب میں جو فرق ہے اس کو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے. یہ ایک سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے جو ہمارے سامنے منتخب نصاب میں ان دونوں سورتوں کے ایک جا ہو جانے سے مہیا ہو گیا ہے. یہ سورہ مبارکہ قرآن حکیم کے اس نسخے میں جو میرے پیش نظر ہے 18 سطروں پر پھیلی ہوئی ہے، جبکہ سورہ تغابن 26 سطروں پر پھیلی ہوئی ہے. گویا کہ سورہ تغابن اپنے حجم کے اعتبار سے اس سورت کے تقریباً ڈیڑھے کے برابر ہے، لیکن سورہ تغابن کی آیات 18 ہیں اور سورہ قیامہ کی 40. یہاں آیات چھوٹی چھوٹی ہیں، ان میں بہاؤ تیز ہے، ردم ریپڈ ہے، صوتی آہنگ بہت نمایاں ہے، قوافی کا لحاظ بہت نمایاں ہے. پھر یہ کہ ایک جوش و خروش کا انداز ہے، جیسے کہ ایک شعلہ بیان خطیب خطبہ دے رہا. یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ اگرچہ قرآن حکیم کا جو اسلوب ہے وہ تمام کا تمام خطبے ہی کے اسلوب پر قرآن نازل ہوا ہے، لیکن اس میں ابتدائی مکی صورتوں کا انداز اور مکی صورتوں میں بھی جو ہجرت سے متصلاً قبل نازل ہوئیں اور جو مدنی صورتیں ہیں ان کے انداز میں فرق کچھ اسی طرح کا ہے جیسے کہ پہاڑی دریاؤں میں اور میدانی دریاؤں میں ایک نمایاں فرق نظر آتا ہے. پہاڑی ندیوں کے پاٹ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن پانی کا بہاؤ بہت تیز ہوتا ہے، ایک جوش و خروش اور ایک ہیجان کی کیفیت، یہاں تک کہ بڑے بڑے پتھر اس میں بہتے ہوئے چلے آتے ہیں. جبکہ وہی دریا جب میدانوں میں داخل ہوتے ہیں تو پاٹ چوڑا ہو جاتا ہے، سکون کے ساتھ ایک تسلسل اور روانی کے ساتھ دریا بہ رہا ہوتا ہے. یہی فرق ہے ان صورتوں کے انداز میں کہ جو ابتدان مکے میں نازل ہوئی اور ان صورتوں کے انداز میں کہ جو مکی دور کے آخر میں نازل ہوئی یا مدنی دور میں نازل ہوئی. یہ سورہ مبارکہ اس انداز اور اسٹائل کی بڑی کامل نمائندگی کرتی ہے. اس میں تحویل خطاب بھی بہت نمایاں ہو کر آتا ہے کہ جس طرح ایک شعلہ بیان خطیب جب خطبہ دے رہا ہو تو کبھی دائیں جانب مخاطب ہوتا ہے، کبھی بائیں جانب، کبھی سامنے کو لوگوں سے خطاب کرتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو لوگ موجود نہیں ہوتے انہیں موجود فرض کر کے ان سے بات شروع کر دی جاتی ہے. اسی طرح قرآن حکیم میں بھی تحویل خطاب کہ ابھی کچھ باتیں کفار و مشرکین سے مخاطب ہو کر کہی گئیں، اس کے فوراً باتیں، اس کے فوراً بعد کچھ باتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی گئیں، اس کے ساتھ ہی اہل ایمان سے خطاب شروع ہو گیا. اس طریقے سے خطاب کا رخ بدلتا ہے. یہ وصف بھی اس سورہ مبارکہ میں بہت نمایاں ہے. یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ قرآن حکیم میں جو سورتیں ابتدان نازل ہوئی ہیں ان کا اصل مضمون یہی قیام قیامت اور وقوع جزا و سزا کا مضمون ہے. اسی کی خبر تھی کہ جس پر ایک چہمے گوئی ہوئی، اما یتسالون عن النبأ العظیم الذی ہم فیہ مختلفون، اور ان کا انداز اور ان کا سٹائل جس کے بارے میں ابھی کچھ عرض کیا گیا وہی ہے کہ جس کی تعبیر کی ہے مولانا حالی نے ان الفاظ میں کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. یہ انداز بھی اس سورہ قیامہ میں بہت نمایاں ہے. جہاں تک وقوع قیامت اور جزا و سزا کے حق ہونے کا تعلق ہے، اس کے مثبت استدلال کا معاملہ اس سے پہلے سورہ آل عمران کے آخری رکوع کی آیات کے حوالے سے بھی آ چکا ہے اور سورہ تغابن میں بھی. وہ مثبت استدلال اس سورہ مبارکہ میں آپ دیکھیں گے کہ دو قسموں کی شکل میں بڑے ہی مختصر انداز میں سامنے لے آیا گیا، اور اس کے بعد اصل رد و قضا شروع ہوئی. وہ کشمکش کہ جو عرب کی سرزمین میں اس وقت جاری تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کی خبر دے رہے تھے اور انذار فرما رہے تھے، متنبہ فرما رہے تھے، آگاہ فرما رہے تھے، وارن کر رہے تھے، اور لوگ استہزاء کر رہے تھے، تمسخر مذاق کا انداز تھا. وہ نقشہ ہے کہ جو اس سورہ مبارکہ کے پس منظر میں، چنانچہ اس سورت کا اکثر و بیشتر حصہ اس کشمکش کے پس منظر میں، اس استہزاء اور تبسخر کے پس منظر میں بڑے غیظ اور غضب کے انداز میں، زجر اور توبیخ اور ڈانٹ اور ڈپٹ کے انداز میں، جھڑکی کے انداز میں ان مخالفین اور معاندین کے ساتھ ایک مکالمہ ہے جو گویا کہ مسلسل اس سورہ مبارکہ میں جاری رہتا ہے. ان تمہیدی کلمات کے بعد اب ذرا آیات کی سماعت فرمائیے اور اس کے صوتی آہنگ پر نگاہ رکھیے. اس میں قوافی کا جو لحاظ ہے اس کو دیکھیے، اس کے ریپڈ ریدم کی طرف توجہ کیجیے، اس میں جو جوش و خروش ہے اس کو محسوس کیجیے. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى بلى ربنا إنك على كل شيء قدير. یہ ہے سورہ قیامہ 40 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل. اس کا آغاز ہوتا ہے 2 قسموں سے، لیکن دونوں قسموں کے آغاز میں لا نفی موجود ہے. اگر اس کو متصل مانا جائے تو ترجمہ ہوگا میں قسم نہیں کھاتا قیامت کے دن کی اور میں قسم نہیں کھاتا نفس لوامہ کی. اس سے بہت سے اشکالات پیدا ہوتے ہیں جن کی مختلف توجیحات مفسرین کی جانب سے پیش کی گئی ہیں. صحیح تر بات یہ ہے کہ یہ لا منفصل ہے، لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں مجھے قسم ہے قیامت کے دن کی. جیسے انگریزی میں کہا جائے نے I swear by the day of judgment. وہ ہے انداز کہ کچھ مخاطب ہیں جن سے ایک رد و قدح کا سلسلہ چل رہا ہے، بحث و تمہیس ہے، وہ استہزاء کر رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، شبہات وارد کر رہے ہیں. کیسے ممکن ہے کہ تمام انسان جبکہ وہ مر کر گل سڑ چکے ہوں، ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو چکی ہوں، مٹی ہو کر مٹی میں مل چکے ہوں، کیسے ممکن ہے کہ انہیں دوبارہ اٹھا لیا جائے؟ یہ بات انہونی ہے، یہ سمجھ سے بالا تر ہے. گویا کہ اس پس منظر میں آغاز کلام ہوتا ہے تمہارے یہ تمام خیالات باطل، لا تمہارے تمام شبہات و اعتراضات بے بنیاد، تمہیں قیام قیامت میں شک ہے، تم جزا و سزا کے وقوع میں شبہ وارد کر رہے ہو. اقسم بیوم القیامہ، جبکہ میرے نزدیک وہ اتنی قطعی ہے، اتنی اٹل ہے، اتنی حقیقی اور واقعی ہے کہ میں اس کی قسم کھا رہا ہوں. اس میں پھر وہی بات جو سورہ تغابن کے ذمن میں عرض کی جا چکی ہے کہ اگرچہ منطقی دلیل کوئی نہیں لیکن یہ خطابی دلیل ہے، اس میں متکلم کا یقین بول رہا ہے. اور اس میں اصل وزن اس کی شخصیت کا وزن ہے. جب ایک مسلمان قرآن کو کلام الہی ماننے والا اسے پڑھتا ہے تو لرز اٹھتا ہے. اللہ تعالی قسم کھا رہا ہے قیامت کے دن کی. اور وہ مخاطبین بھی کہ جو اس کو کلام الہی ماننے سے انکار کر رہے تھے، بہرحال اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، میرے نزدیک اس کا وقوع اتنا یقینی ہے. ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، انسان کے وجود کی وہ باطنی حقیقت جسے ضمیر کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے، جسے انگریزی میں کانشنس کہا جاتا ہے، جس کی کسک اور کھٹک کسی غلطی پر، کسی برائی کے ارتکاب پر انسان اپنے باطن میں محسوس کرتا ہے، جس کے بارے میں انسان کہتا ہے مائی کانشنس از بائٹنگ می، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے، میں اس کی قسم کھاتا ہوں. اور جیسا کہ سورۃ العصر کے ضمن میں عرض کیا گیا تھا، قسم کا اصل مفاد شہادت ہوتا ہے. میں اس وقوع قیامت کے ضمن میں اس ضمیر کو، اس نفس لوامہ کو، اس نفس ملامت گر کو، اس کانشنس کو گواہی میں پیش کرتا ہوں. یہ گواہ ہے اس لیے کہ اس کا وجود مستلزم ہے اس کو کہ نیکی نیکی ہے اور بدی بدی ہے. انسان پہچانتا ہے، امتیاز کرتا ہے خیر اور شر کے مابین. یہ گویا کہ ثبوت ہے اس کا کہ نیکی کی جزا اور بدی کی سزا ملنی چاہیے، اور در حقیقت اسی کے ظہور کا دن یوم القیامہ ہے. یہ تمام چیزیں اس سے پہلے اس منتخب نصاب میں اس سارے استدلال کی کڑیوں کے ساتھ بیان ہو چکی ہیں. یہاں صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ اس پورے مثبت استدلال کو یہاں دو قسموں کے اسلوب میں سمو دیا گیا. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اور اب شروع ہوئی وہ رد و قدح، وہ بحث و تمہیس، منکرین کے شبہات کا ذکر اور اس کا جواب. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَلَّن نَجْمَعَ عِظَامَهُ، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ اس نے ہماری قدرت کا کیا اندازہ کیا؟ اس نے ہماری خلاقی کے بارے میں کیا رائے قائم کی؟ اس نے ہماری قوتوں کا کیا اندازہ کیا؟ بلا، کیوں نہیں، قادرین، ہم پوری قدرت رکھتے ہیں، ہمیں پوری قوت حاصل ہے. علی ان نسوی بنانہ، کہ ہم اس کی ایک ایک پور کو درست کر دیں، اس کے پورے وجود کو اثر نو ایک نئی زندگی عطا فرما دے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل بات یہ نہیں ہے کلمہ بل کسی کلام کے رخ کو بدلنے کے لیے، جس کو اردو میں ہم بل کہہ سے تعبیر کرتے ہیں، اصل بات یہ نہیں ہے کہ ان کے فہم میں اور ان کی سمجھ میں یہ بات نہ آ رہی ہو. بات سمجھ میں آتی ہے لیکن یہ ماننا نہیں چاہتے، اور ان کے نہ ماننے کا اصل سبب یہ ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان جس فسق و فجور کی زندگی کا عادی ہو چکتا ہے اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوتا. یہ عیش جس کے یہ عادی ہو چکے ہیں، اب اس میں کسی کمی کو وہ گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ظلم اور جور، یہ استحصال بالجبر، اور اس کی بنیاد پر جو عیش اور گلچھرے یہ اڑا رہے ہیں، یہ رؤسائے قریش جس نظام کے ساتھ ان کے یہ مفادات وابستہ ہیں اس پر کوئی آنچ انہیں گوارا نہیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، یہ ہے ان کے انکار آخرت کا اصل سبب. جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کر آنکھیں بند کرتا ہے، اسی طرح یہ نہیں چاہتے کہ آخرت کو دیکھیں، اور وہ اس سے آنکھیں چرائے رکھنا چاہتے ہیں، اس کے خیال کو اپنے ذہن سے پرے رکھنا چاہتے ہیں. بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة. پوچھتا ہے انسان کہ کب ہوگا وہ قیامت کا دن. یہ استفہام سادہ استفہام نہیں تھا، سمجھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس میں استہزاء اور تمسخر کا انداز تھا. بھلا کب ہوگی یہ قیامت، یہ تو بتائیے کہ وہ قیامت اب تک کیوں نہ ہو گئی، اور ہوگی تو کب ہوگی؟ یہ استہزاء اور تمسخر کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کے سوالات پیش کیے جاتے تھے، چنانچہ ان کا جواب بھی اسی انداز میں دیا گیا. اس میں غیظ و غضب ہے، اس میں جھڑکی اور زجر کا انداز ہے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، تو جب نگاہیں چنہیا جائیں گی، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند گہنا جائے گا، چاند بے نور ہو جائے گا. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور چاند اور سورج یکجا کر دیے جائیں گے. یہ ہے وہ بڑا حادثہ، وہ بڑا زلزلہ جو قیامت سے پہلے اس سلسلہ وجود پر طاری ہونے والا ہے، جس کا نقشہ قرآن مجید جا بجا کھینچتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، جس کو کہیں وہ کہتا ہے القارعہ، بل قارعہ، وما ادراک ما القارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش، جس دن کے یہ کوہ ہمالہ دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کے مانند ہو جائے گا، جبکہ یہ بڑے بڑے کرے ٹکرائیں گے، یہ سارا باہمی کشش کا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس وقت کا ایک نقشہ ہے جس کی ایک جھلک دکھائی گئی کہ آج یہ انسان بڑے تکبر اور غرور کے ساتھ استہزاء کر رہا ہے، ہمارے نبی کا مذاق اڑا رہا ہے، اس قیامت کی خبر کا تمسخر کر رہا ہے. لیکن جب وہ واقعہ ظہور پذیر ہوگا، جب نگاہیں چنہیا جائیں گی، چاند گہنا جائے گا، یا ایک ترجمہ اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ چاند دھس جائے گا، اس لیے کہ اگلی آیت میں ذکر کیا گیا جمع الشمس والقمر، اور یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سورج چاند کو اپنی طرف کھینچ لے اور چاند سورج کے اندر دھس کر رہ جائے. اس وقت یقول الانسان یومئذ این المفر، یہی انسان اس روز کہے گا ہے کوئی بھاگنے کی جگہ، ہے کوئی جائے پناہ، ہے کہیں چھپنے کے لیے کوئی مقام. کلا لا وزر، نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں. الی ربک یومئذ المستقر، اس دن تو تیرے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے، واہی جائے قرار وہی ہے، خواہی نہ خواہی کشاں کشاں اسی عدالت اخروی میں حاضر کر دیے جاؤ گے. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر، جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ کہ اس نے آگے کیا اور جو کچھ پیچھے کیا. یہاں قدم وأخر کے دو مفہوم ممکن ہیں، ایک تو یہ کہ اس زندگی میں ہمارا سارا تعامل، ہمارا سارا طرز عمل اسی تقدیم و تاخیر پر مبنی ہے. ہر آن ہر لحظہ دو راستے سامنے آتے ہیں، اور انسان ایک کو مقدم کرتا ہے، ایک کو مؤخر کرتا ہے. کس کو آگے کرے اور کس کو پیچھے رکھے، کس کو مقدم جانے، کس کو مؤخر سمجھے، اسی سے اس کی روش معین ہوتی ہے، اس کا طرز عمل طے ہوتا ہے. اس نے کس چیز کو مقدم کیا اور کس کو مؤخر کیا، بھلائی کو آگے رکھا اور برائی کو پیچھے ڈالا، یا برائی کو مقدم کیا اور بھلائی کو مؤخر کر دیا. ینبأ الانسان یومئذ بما قدم وأخر، اور اس کا ایک مفہوم اور بھی ہے، انسانی اعمال کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو وہ اپنی زندگی ہی میں گویا کہ آگے بھیج دیتا ہے، خدا کے ہاں جمع کرا دیتا ہے. یہ اس کی زندگی کے اعمال جو اس کی زندگی ہی میں خدا کے ہاں جمع ہو گئے، اور ایک حصہ وہ ہے کہ جو اس کے بعد بھی اس کے اثرات کا سلسلہ جاری رہتا ہے. اگر کسی نیک کام کا آغاز کیا اور اس کا سلسلہ اس کے بعد بھی جاری رہا، تو اس کا کھاتا کھلا رہے گا اور اس کے حساب میں اس کی نیکیوں کا اندراج ہوتا رہے گا. تو گویا کہ بما قدم، اس کی وہ نیکی یا بدی ہے جو وہ اپنی زندگی میں آگے بھیج چکا ہے، اور بما اخرا، اس کی نیکیوں یا بدیوں کے وہ اثرات ہیں جو اس کے بعد بھی اس دنیا میں جاری رہتے ہیں اور جو اس کے حساب میں ڈیبٹ یا کریڈٹ ہوتے رہیں گے. فرمایا یُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اس دن وہ پورا حساب اس کے سامنے رکھ دیا جائے گا، جتلا دیا جائے گا کیا مقدم کیا تھا اور کیا مؤخر، کیا آگے تم نے بھیجا تھا اور کیا کچھ اپنے پیچھے چھوڑ کر آئے تھے. بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ، یہاں پھر کلمہ بل ہے، بلکہ اس کی بھی کوئی حاجت نہیں، اس کی چندہ ضرورت نہ ہوگی، انسان خود اپنے آپ پر بصیرت رکھتا ہے، اسے خوب معلوم ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کتنے پانی میں ہے، وہ خوب جانتا ہے کہ وہ کیا کما کر لایا ہے. یہ تو اتمام حجت کے لیے ہوگا کہ اس کا نامہ اعمال اس کے سامنے رکھ دیا جائے. اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، لو پڑھ لو اپنا اعمال نامہ، تم خود اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہو. یہ بھی صرف اتمام حجت کے لیے، ورنہ واقعتاً انسان خوب جانتا ہے کہ وہ کتنے پانی میں، اسے معلوم ہے کہ وہ کہاں کھڑا ہے. ولو القا معاذیرہ، ہاں وہ کتنی ہی معذرتیں ڈالے، کتنے ہی بہانے بنائے، کتنے ہی معذرتیں تراش لے، بعض لوگوں میں اس کی خصوصی استعداد ہوتی ہے، وہ اپنے برے سے برے عمل کی بھی انتہائی خوشنما تعویل کر سکتے ہیں، ریشنلائزیشن اور جسٹیفیکیشن، وہ لوگوں کی زبانیں بند کر سکتے ہیں، معترضین کو خاموش کر سکتے ہیں، لیکن جس وقت معترض خاموش ہو جاتا ہے، لوگوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، اس وقت بھی اندر سے اس کا ضمیر اسے ملامت کرتا ہے، تم حقیقتاً فریبی ہو، تم دھوکہ دے رہے ہو، تمہاری اصل حقیقت یہ ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ، یہ وہ حقیقت ہے کہ جس کا ایک تعلق نفس لوامہ سے ہے. وہ چونکہ سورہ مبارکہ کے آغاز میں وقوع قیامت اور جزا و سزا کے واقع ہونے کے ضمن میں سب سے بڑی دلیل کے طور پر پیش کی گئی، انسان کے اندر اس کا یہ ضمیر، یہ گویا کہ ایک شہادت ہے، گواہی ہے. یوں کہیے کہ عدالت اخروی میں انسان کو اللہ کے حضور میں مجرموں کو کٹہرے میں جو حاضر ہونا ہے، اسی کا ایک ریہرسل ہے جو اس دنیا کی زندگی میں مسلسل ہوتا رہتا ہے، کہ انسان اپنے ضمیر کی عدالت میں پیش ہوتا ہے اور اس کا ضمیر اسے بتاتا رہتا ہے کہ تم کیا ہو اور کیا نہیں ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، تم لوگوں کو کیا نظر آ رہے ہو اور تم نے اپنے آپ کو کس صورت میں ظاہر کیا ہے، جبکہ تمہاری اصل شخصیت کے خط و خال یہ. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ، اس کے بعد اب خطاب کا رخ بدلتا ہے. جیسا کہ تمہید میں عرض کیا جا چکا تھا، یہ خطبے کا ایک خاص انداز ہے جو مکی صورتوں میں، بالخصوص ابتدائی مکی صورتوں میں بہت نمایاں ہے. اب تک کی ساری گفتگو، سارا مخاطبہ، سارا کلام یہ مشرکین، منکرین، معاندین، استہزاء کرنے والے، تمسخر کرنے والے، کلام کا رخ ان کی جانب تھا، اور اب کلام کا رخ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب مڑتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مقام پر جو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں، وہ اس سورہ مبارکہ کے عمود اور مرکزی مضمون کے اعتبار سے تو ضمنی ہے، لیکن ویسے انتہائی اہمیت کی حامل ہے. اور قرآن مجید کا یہ اعجاز بیان ہے کہ اگرچہ بظاہر اس مضمون میں اور اس سورہ مبارکہ کے اصل مضمون میں کوئی ربط نہیں ہے، بئیں ہما ایک باریک ربط ہے کہ جس کو ایک لفظ کے اشتراک سے واضح کر دیا گیا. اس کی تفصیل بعد میں عرض ہوگی، ابھی پہلے توجہ فرمائیے کہ حضور سے کیا فرمایا گیا. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ جلدی سے اسے حاصل کر لیں، جلدی سے اسے یاد کر لیں. ان علینا جمعہ و قرآنہ، ہمارے ذمے ہے اس کا جمع کر دینا اور اس کا پڑھوا دینا. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم پڑھوائیں تو آپ اس قرآن کی اتباع کیجئے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمے ہے اس کی تشریح مزید بھی، اس کی توضیح و تبیین بھی. قرآن مجید سے متعلق اور بالخصوص اس کی جمع و تدوین سے متعلق یہ آیات بڑی اہمیت کی حامل ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید سے جو قلبی شغف تھا، جو دلی لگاؤ تھا، اس کا ایک مظہر تو سورہ مریم میں سامنے آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے یہ شکوہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ وقفے وقفے سے کیوں آتے ہیں، ہمیں آپ کا انتظار رہتا ہے، تو میرا شوق دیکھ، میرا انتظار دیکھ. وہاں جواب دلوایا گیا کہ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا، ہم نازل نہیں ہو سکتے بغیر آپ کے رب کے حکم کے، اسی کو اختیار حاصل ہے، اس کا بھی کہ جو ہمارے سامنے ہے اور اس کا بھی کہ جو ہمارے پیچھے ہے، اختیار کلیتاً اس کا ہے، ہم خود نہیں آتے، ہم تو اس کے حکم سے نازل ہوتے. اسی زمن میں ایک جگہ فرمایا گیا لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحیہ، اے نبی جلدی نہ مچائیے قرآن کے لیے اس سے پہلے کہ حکمت خداوندی میں اس کے لیے جو وقت معین ہے وہ پورا ہو اور وحی کی تکمیل آپ پر ہو جائے. ایک طرف تو حضور کے قرآن مجید سے شغف اور دلی لگاؤ کا یہ مظہر ہے، دوسری طرف یہ کہ جیسے ہی وحی نازل ہوتی تھی آپ اس کو یاد کرنے کے لیے زبان کو تیزی سے حرکت دیتے تھے، بار بار پڑھتے تھے. اللہ تعالی کی شفقت بے پایا، عنایت بے انتہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالی نے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ساری مشقت سے محفوظ فرما دیا اور یہ پورا معاملہ اپنے ذمے لے لیا کہ اے نبی آپ اس کو یاد کرنے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں، اس کا جمع کرنا، اس کا مرتب کر دینا، اس کو مرتب شکل میں آپ کو پڑھوا دینا، یہ سب ہمارے ذمے ہیں. آپ تو پھر جب ہم اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھوا دیں گے بس اس کی پیروی کیجئے. پھر یہ کہ اس کی تشریح اور تبیین بھی اگر ضروری ہوئی وہ بھی ہمارے ذمے ہے، وہ وحی جلی کی شکل میں بھی آ سکتی ہے، وہ وحی خفی کی صورت میں آپ کے قلب مبارک بھی القا بھی کی جا سکتی ہے. گویا کہ قرآن مجید کے زمن میں یہ جملہ ذمہ داریاں اللہ تعالی نے خود اٹھائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مشقت اور اس کلفت سے بچا لیا کہ جو آپ اس کو یاد کرنے کے لیے اٹھا رہے تھے. اس کی اہمیت کا اصل پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بعض لوگوں نے قرآن مجید کی اوتھینٹسٹی پر، اس کی ثقاحت پر اس پہلو سے کچھ حملہ کیا ہے کہ اس کی ترتیب پر کوئی شبہ وارد کر دیا. یہ ترتیب وہ ترتیب نہیں ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اصلا عطا ہوئی تھی، بلکہ وہ تو کوئی اور قرآن تھا جو کسی ایک شخص کے پاس تھا اور اس کے بعد اس مصحف کا کہیں وجود نہیں ہے، وہ کسی امام غائب کے پاس کہیں ہے. اس سے قرآن مجید کی ثقاحت، قرآن مجید کی اوتھینٹسٹی مجروح ہوتی. ایسے حضرات کو ان آیات پر غور کرنا چاہیے. انا علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، معلوم ہوا کہ اگر اللہ نے اس کا ذمہ لیا تھا تو پھر وہ کہاں ہے، اگر یہ نہیں تو پھر کون سی ہے، یا اگر بہت ہی زیادہ شبہ دل کو وارد ہو گئے ہیں تو پھر ان آیات کو نعوذ باللہ من ذالک قرآن مجید سے کھرچ دینا ہوگا. ان آیات سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اس کی جمع و تدوین کو اللہ نے ذمہ لیا اور اس کو ایک مرتب صورت میں پڑھوانے کا وعدہ کیا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا کہ اسی ترتیب کے ساتھ اس کی قراءت کا اتباع فرمائے۔ بہرحال یہ وہ چند امور تھے جو بطرز التفات یہ چند باتیں تھیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئیں۔ اب خطاب کا رخ پھر بدلتا ہے، پھر وہی منکرین قیامت، وہی آخرت کا انکار کرنے والے، استہزاء اور تمسخر کرنے والے، اب پھر گفتگو کا رخ ان کی جانب مڑتا ہے۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ، لوگو تمہاری گمراہی کا اصل سبب یہ ہے کہ تمہیں عاجلہ سے محبت ہے، تم نقد کے طالب ہو، تم فوری مفادات اور فوری لذات کے حصول کے لیے کوشاں رہتے ہو، بعد میں آنے والی، پیچھے آنے والے نتائج ان کو نظر انداز کرتے ہو۔ یہاں لفظ عاجلہ اور حضور سے جو خطاب ہوا تھا، لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہ، ان دونوں الفاظ کی مناسبت پر غور کیجئے تو معلوم ہوگا کہ اس سلسلہ کلام میں یہ التفات اگرچہ اپنے نفس و مضمون کے اعتبار سے بہت کچھ مختلف ہے، لیکن ایک بڑا گہرا اور باریک ربط اس میں موجود ہے۔ فطرت انسانی میں اجلت پسندی ہے۔ ایک جگہ فرمایا گیا خلق الانسان من عجل، یہ جلد پسندی، اجلت پسندی انسان کی فطرت میں۔ نیک لوگ، بھلے لوگ نیکی کے لیے جلدی کرتے ہیں، اور برے لوگوں میں یہ وصف اجلت پسندی حب عاجلہ کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ عاجلہ آخرہ کے مقابلے میں یہ دنیا ہے جو نقد ہے، سامنے موجود ہے، جس کی لذتیں اور جس کی کلفتیں فوری ہیں، انسان اس کا طالب بنتا ہے۔ حب عاجلہ میں گرفتار ہو جانا یہ ہے در حقیقت اس کی گمراہی کا اصل سبب۔ یہ ہے وہ چیز جس کو سورۃ الاعلیٰ کے آخر میں یوں فرمایا گیا کہ بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقا، لوگو تمہاری اصل گمراہی یہ ہے، تمہاری اصل غلطی یہ ہے کہ تم اس حیات دنیاوی کو ترجیح دیتے ہو، اسے مقدم جانتے ہو، اس کو آگے رکھتے ہو، اور وہ آخرہ اس کو تم پیچھے ڈال دیتے ہو، دراحال ہے کہ وہ آخرت خیروں و ابقا، بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی۔ یہ ہے انسان کی گمراہی کی اصل جڑ، اصل بنیاد، حب عاجلہ۔ تو یہاں گویا کہ بڑے لطیف پیرائے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات آپ پر واضح کر دی گئی کہ اجلت پسندی خواہ وہ خیر کے لیے بھی ہو، ایک اچھا وصف نہیں ہے۔ سہج پکے سو میٹھا ہو، ہر شے کے لیے ایک تدریج ہے، اللہ تعالی کی حکمت میں اس کے لیے ایک وقت کا تعین ہے، اور ہر شے اپنے اس وقت کے تعین کے ساتھ ہی صحیح اور درست ہوگی۔ تو آپ اس معاملے میں بھی جلدی نہ کیجیے۔ اور اس کے بعد یہ اجلت پسندی ایک بہت محیب اور خطرناک صورت میں جو انسان کے اندر اس کی شخصیت میں ظاہر ہوتی ہے، اس کی طرف رخ موڑ دیا گیا۔ کلا بل تحبون العاجلۃ وتذرون الآخرۃ وجوہ یومئذ ناظرۃ، اب اس آخرہ کا ایک نقشہ کھینچا جا رہا ہے، میدان حشر کی ایک تصویر کشی کی جا رہی ہے۔ اس وقت جب لوگ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کے چہروں پر لکھا ہوگا وہ نتیجہ کہ جو جس کا اعلان کیا جانے والا ہے، وہ ان کے چہروں کی کیفیات سے از خود ظاہر ہو رہا ہوگا۔ یہ گویا کہ پھر ظہور ہے اسی کا، اسی حقیقت کا کہ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان خوب جانتا ہے میں کہاں ہوں، کہاں کھڑا ہوں، کتنے پانی میں ہوں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ جب میدان حشر میں کھڑے ہوں گے تو وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس دن تر و تازہ، کھلے ہوئے، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے یا اپنے رب کی رحمتوں کا انتظار کرتے ہوئے، اس امید میں کہ آج ہماری قربانیوں کا صلہ ملنے والا ہے، آج ہمیں صلت فاخرہ سے نوازا جائے گا، آج ہماری محنتوں اور کوششوں کا ہمیں اجر و ثواب ملنے والا ہے۔ وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. اور کچھ چہرے ہوں گے سوکھے ہوئے، اترے ہوئے، ستے ہوئے، انہیں یہ گمان ہو رہا ہوگا، بلکہ زن کا لفظ عربی زبان میں گمان اور یقین دونوں کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہ یقین رکھتے ہوں گے کہ آج وہ سلوک ہوگا کہ جو کمر کو توڑ دینے والا ہے. ان یفعل بہا فاقرہ، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ یوں کہیے کہ سین بدلتا ہے، وہ تو ہے قیامت، قیامت کبرا، میدان حشر کی حاضری، یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک قیامت صغرا بھی ہے جس کا نقشہ تم اس دنیا میں دیکھتے ہو، تمہاری نگاہوں کے سامنے اس کا نقشہ آتا ہے، بار بار آتا ہے، جبکہ انسان کی موت کا وقت آتا ہے اور اس پر نزع کا عالم طاری ہوتا ہے، یہ قیامت صغرا کا نقشہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک حدیث میں فرماتے ہیں، من مات فقد قامت قیامته، جس کی موت واقع ہو گئی اس کی تو قیامت واقع ہو گئی، اس لیے کہ اس کی مہلت عمر، مہلت عمل ختم ہوئی. اب تو یہی ہے کہ نتیجے کا اعلان باقی ہے، تلافی مافات کی اب کوئی صورت نہیں، امتحان ختم ہو چکا، اب صرف نتیجے کا اعلان ہونے والا ہے. مم مات فقد قامت قیامته، تو یہ قیامت صغرا، اب اس کا نقشہ کھینچا. کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، کوئی نہیں، جب وہ آ پھنستی ہے ہسلیوں میں، یہ ہے جان کے نکلنے کا، جان کندنی کا وقت، جبکہ ہم کہتے ہیں کہ گھگرو بول رہا ہے، گویا کہ جب انسان میں سے جان سلب کی جاتی ہے تو وہ آ کر ہسلیوں کے مابین پھنستی. چلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق، اور کہا جاتا ہے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا، معالج جواب دے چکے، ڈاکٹر مایوس ہو چکے، اطبا نے جواب دے دیا. اس وقت بڑے سے بڑے ریشنلسٹ اور بڑے بڑے فن خاں بھی مشاہدے میں آیا ہے کہ اس وقت کہیں ادھر ادھر دوڑتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، کوئی تعویذ، کوئی گنڈا، کوئی جھاڑ پھونک مؤثر ہو جائے. یہ گویا کہ تمام سلسلے اسباب سے ایک مایوسی کی کیفیت کا اظہار ہے. وقیل من راق وظن انہ الفراق، اور وہ خود جس پر یہ کیفیت طاری ہوئی ہے، اسے اب یقین ہو گیا کہ جدائی کی گھڑی آن پہنچی، اب یہ فراق کا وقت ہے، جدا ہونا ہے عز و اقارب سے بھی، بیوی اور اولاد سے بھی، یا بیوی ہے تو شوہر سے جدائی کا وقت آ گیا ہے، اس مکان کو چھوڑنے کا وقت آ گیا جس کو بڑا سجایا اور سوارا تھا، جس میں ایک ایک چیز بڑی ہی دل کو لبھانے اور دل میں کھبنے والی لا کر جمع کی تھی، اب یہاں سے نکلنے کا وقت آ گیا. وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق، اور اس نزع کی سختی میں پنڈلی پنڈلی سے لپٹ گئی. الی ربک یومئذ المساق، ساق یسوق عربی زبان میں آتا ہے دھکیلنے کے لیے، جدید عربی میں ڈرائیور کو سواق کہتے ہیں. الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب ہی کی طرف اس دن تو دھکیلے جانا ہے. اس دھکیلے جانے پہ نقشہ کھینچ دیا گیا کہ یہ کسی کی پسند و ناپسند پر منحصر نہیں ہے، کوئی چاہے یا نہ چاہے، خواہی نہ خواہی، کشاں کشاں لے جائے جائیں گے اور حاضر کر دیے جائیں گے اور پروردگار کے حضور میں پیش کر دیے جائیں گے. فلا صدق ولا صلى، پھر نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی. یہ انداز بدل رہا ہے، اگرچہ خطاب وہی ہے، انہی منکرین سے، منکرین قیامت سے گفتگو ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ انداز رفتہ رفتہ وقفے وقفے سے بدل رہا ہے. ابھی میدان حشر کا ایک نقشہ دکھایا، ابھی نزع کی کیفیت کی ایک تصویر پیش کی، اب وہ منکرین کی شخصیت کا، ان کے رد عمل کا، اس پوری دعوت و انذار کے جواب میں جو روش انہوں نے اختیار کی اس کا ایک نقشہ پیش کیا۔ اس کو چشم تصور سے یوں دیکھیے کہ کوئی ولید بن مغیرہ ہے، کوئی ابو جہل ہے، کوئی ابو لہب ہے، جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت پیش فرما رہے ہیں، تذکیر فرما رہے ہیں، انذار فرما رہے ہیں، اور وہ بڑے استکبار کے عالم میں اپنے کندھوں کو جھٹکتا ہوا، پہلو موڑتا ہوا اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے، پاؤں کو پٹکتا ہوا، اپنی زبان سے کوئی کلمہ کفر بکتا ہوا، کوئی استہزاء اور تمسخر کرتا ہوا۔ اور ایسے لوگ، ان کی کمزرفی کی ایک صورت یہ بھی نمایاں ہوتی ہے کہ اپنے گھر والوں کی طرف چلتے ہیں تو بڑے اکڑتے ہوئے۔ فرمایا فلا صدق ولا صلى، نہ تصدیق کی نہ نماز پڑھی۔ بڑی پیاری بات یہاں ہے کہ تصدیق کا جو مظہر اول ہے وہ نماز ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا ہے، جس پر انشاءاللہ اب جو تیسرا حصہ ہمارے اس منتخب نصاب کا شروع ہوگا اس میں تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ ولیکن کذب وتولى، تصدیق کے مقابلے میں تکذیب، نماز کے مقابلے میں پیٹھ موڑ لینا، اس لیے کہ نماز کا اصل جوہر، نماز کی اصل روح ہے متوجہ ہو جانا۔ فلا صدق ولا صلى ولیکن کذب وتولى ثم ذهب الى اهله يتمطى، اور پھر چل دیا اپنے گھر والوں کی طرف اکڑتا ہوا، اینٹتا ہوا۔ اولا لك فاولا ثم اولا لك فاولا، افسوس ہے تجھ پر اور پھر افسوس ہے تجھ پر، تباہی اور ہلاکت ہے تیرے لیے اور پھر بربادی اور ہلاکت ہے تیرے لیے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدا، اسے کہتے ہیں العود علی البد، یہ اسلوب کہ جہاں سے سلسلہ کلام کا آغاز ہوا تھا اختتام پر بات پھر اسی جانب مڑ جائے۔ نوٹ کیجئے ایحسب الانسان ان نجمع عظامہ، اب یہاں اختتام پر فرمایا ایحسب الانسان ان یترک سدا، کیا انسان نے یہ گمان کیا ہے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بے قید، بلا پوچھ گچھ، جیسے کوئی بیکار سی چیز کہیں پھینک دی جائے۔ یہ اشرف المخلوقات، یہ کریشن کا کلائمیکس، نقطہ عروج، کیا یہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا یوں ہی بیکار سی چیز سمجھ کر پھینک دیا جائے گا؟ ایحسب الانسان و یترک سدا الم یک نطفۃ من منی یمنا، یہ اپنی خلقت اولا پر غور کرے، یہ خود اپنے وجود کی شہادتوں پر غور کرے، یہ کیا تھا جو آج استکبار اور گھمنڈ اور غرور اور استہزاء اور تمسخر کے روش اختیار کیے ہوئے؟ کیا انسان ایک گندے پانی کی بوند نہ تھا جو ٹپکائی گئی؟ کیا یہ اس کے اس وجود کا نقطۂ آغاز نہیں؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس کو چھوڑو، اس لیے کہ وہ تمہارے حواس اور تمہارے علم اور فہم کے ادراک کی سرحدوں سے ماورا ہے، لیکن یہ تو جانتے ہو کہ تمہارے اس وجود مادی، اس جسمانی وجود کا نقطۂ آغاز کیا ہے؟ ایک گندے پانی کی بوند کے جو ٹپکائی گئی۔ ایحسب الانسان ان یترک سدا الم یک نطفۃ من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا، پھر وہ ایک جمے ہوئے خون کے لوتھڑے کی شکل میں تھا، اسی کو بنایا، اسی کو سوارا، اسی کی نوک پلک درست کی، اسی سے بقراط اور سقراط پیدا ہوئے، اسی سے اسکندر و چنگیز کی شخصیتیں وجود میں آئیں، اسی سے افلاطون جیسے عظیم مفکرین اور فلاسفہ وجود میں آ گئے۔ یہ کس کی خلاقی ہے؟ یہ کس کی قدرت ہے؟ یہ کس کی صناعی ہے؟ یہ کس کی مصوری ہے؟ اس کی خلاقی کا تم نے کیا تصور قائم کیا؟ اس کی قدرت کا تم نے کیا اندازہ کیا؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، یہ تھی وہ بات جو پہلے کہی گئی، اب یہاں اس کے لیے ایک شہادت پر گفتگو کا اختتام ہو رہا ہے۔ خود اپنے وجود پر غور کرو تو اس کی بے پناہ خلاقی، اس کی بے حد و نہایت قدرت کا تمہیں خود ایک ثبوت اپنے وجود میں، اپنی خلقت اولا میں مل جائے گا۔ الم یک نطفتم من منی یمنا ثم کان علقۃ فخلق فسوا فجعل منہ الزوجین، پھر اسی سے دو جنسیں بنا دی، جوڑے بنا دیے۔ کوئی بڑی سے بڑی مائکروسکوپ بھی تاحال اس نطفۃ الرجل یا بیضۃ الانثی میں کوئی فرق تلاش نہیں کر سکی کہ جس سے کسی کا لڑکا یا لڑکی بننا طے ہوتا، وہ کون سا فرق و تفاوت ہے؟ پھر ذرا جسمانی نظام پر غور کرو، نفسیاتی ساخت کو دیکھو، پورا وجود ایک دوسرے سے مختلف۔ فجعل منہ الزوجین الذکر والانثی، اسی میں سے اس نے یہ دو زوجین، یہ جوڑے بنا دیے، کسی کو مذکر بنایا، کسی کو مؤنث۔ اس کا پورا عضویاتی نظام، اس کی پوری نفسیاتی ساخت ایک دوسرے سے مختلف، مختلف بھی ہے اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ انتہائی موافقت کی حامل بھی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی تکمیل کے لیے، دونوں ایک دوسرے کی شخصیتوں کے لیے گویا کہ تکمیل کا پورا سامان اپنے اندر لیے ہوئے آئے ہیں۔ یہ کس کی خلاقی، یہ کس کی حکمت کی کار فرمائی ہے، یہ کس کی قدرت کا ظہور ہے؟ الیسا ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا، سوچو، اپنی عقل کا ماتم کرو، اگر اس ذات کے بارے میں تمہارا یہ گمان ہے کہ وہ مردہ کو زندہ کرنے پر قادر نہیں، وہ خلاق، وہ صناع، وہ قادر مطلق، وہ علی کل شیء قدیر، وہ بکل شیء علیم، جس کی حکمت کامل ہے، اس کے بارے میں یہ گمان، اس کے بارے میں یہ خیال، اس کی قدرت پر یہ شبہ وہی وارد کر سکتا ہے جس کا دماغی توازن درست نہ رہا۔ جیسا کہ اس سے پہلے عرض کیا جا چکا ہے، آخرت کی یہ پوری بحث در حقیقت ایمان باللہ کے بعد آتی ہے، یہ اس کی ایک فرع ہے۔ جو شخص اللہ کو نہ مانے یا اس کی صفات کمال کا انکار کر رہا ہو، اس سے آخرت کے موضوع پر کوئی گفتگو نہیں ہوگی، اس لیے کہ آخرت کا سوال ایمان باللہ کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اگر اللہ کو مانا ہے اور علی کل شیء قدیر خدا کو مانا ہے، تو پھر یہ سارے وسوسے بے بنیاد، یہ سارے اعتراضات بالکل نامعقول، ان کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ یہ ہے اس پوری سورہ مبارکہ کا انداز، آخرت کے موضوع پر قرآن مجید کی ایک بہت جامع سورت، جس میں جیسا کہ عرض کیا جا چکا ہے، وقوع قیامت اور جزا و سزا کے وقوع پر مثبت استدلال دو قسموں کی شکل میں آ گیا، اور جس میں ساری رد و قدح ان لوگوں کے اس اعتراض کے جواب میں ہوئی ہے کہ کیسے ہوگا، کب ہوگا، کیوں کر ہوگا، کیسے ممکن ہے، یہ تو ناممکن الوقوع بات ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا ذالک رجع بعید، اسی کو قرآن مجید کہیں یہ کہتا ہے، افعینا بالخلق الاول بل ہم فی لبس من خلق جدید، لوگو، کیا پہلی مرتبہ پیدا کرنے کے بعد ہم عاجز ہو گئے، ہماری خلاقیت ختم ہو گئی، ہماری قدرت ہم سے سلب کر لی گئی؟ آخر سوچو، کہیں یہ فرماتا ہے، وہ احون علیہ، کسی بھی کام کو کرنا عقل انسانی یہ حکم لگاتی ہے کہ پہلی بار کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسری بار کرنا آسان ہے، وہ احون علیہ، جب اس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تو دوسری مرتبہ پیدا کرنا تو آسان تر ہے، پھر یہ وسوسہ کیوں لاحق ہو رہا ہے، پھر یہ اعتراض کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ ہے در حقیقت وہ پوری بحث کا لب لباب، جسے آخر میں ایک سوال اس کی شکل میں سامنے لے آیا گیا، الیس ذالک بقادر علی ان یحیی الموتا۔ قرآن مجید میں جن سورتوں کے اختتام پر اس طرح کے سوالات آتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ فوری طور پر اس کا ایک جواب دیا جائے. بلا وربنا، اے ہمارے رب تیری قسم یقیناً تو اس پر قادر ہے. انک علی کل شیء قدیر، تو یقیناً ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. ونحن علی ذلک من الشاہدین، اور ہم اس پر گواہ ہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ تجھے اس کی قدرت حاصل ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.